لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد هذه الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد قال الله سبحانه تبارك وتعالى ووعدك الصادقين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلى الله عليه محمد وعلى آله چار سورے قرآن مجید میں ہیں جن میں آیہ سجدہ واجبہ آئی ہے. اس آیت کے پڑھنے کے بعد اس آیت کے پڑھنے والے اور سننے والے پر فوراً کسی بھی حالت میں ہو سجدہ کرنا واجب ہے. وہ سورہ آیہ سجدہ میں سے ایک سورہ کا نام ہی ہے سورہ سجدہ, جو سورہ روم کے فوراً بعد 21 پارے میں آیا ہے. اسی کی 70 آیت ہے جسے میں نے آپ کے سامنے 70 سے مطلب 17 آپ نہ سمجھیے گا, 17 جو ہوتا ہے اس سے 70. اس میں بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہو رہا ہے کہ وجعلنا منہم ائمۃً, ہم نے ان لوگوں میں سے بنی اسرائیل میں سے کچھ کو لوگوں کا رہنما بنایا, بنوایا نہیں بنایا. سمجھتے چلیے آپ, موضوع آپ معلوم ہے امامت محافظ شریعت, امامت محافظ شریعت. تو پہلے ہم امام کی امامت کی محافظت کریں گے تبھی تو وہ شریعت کی محافظت کرے گی. اس لیے میں نے آپ کو متوجہ کیا کہ وجہ متن یہ دنیا بے امنا لما صبرو, ہم نے لوگوں کو کچھ لوگوں کو بڑا اسرائیل کا امام بنایا, بنوایا نہیں بنایا, سلیکشن نہیں ہوا, الیکشن نہیں ہوا, ہم نے مقرر کیا, اپائنٹ کیا. یہاں دو باتیں پائی جاتی تھیں جو امامت کی جان ہے. پہلی بات صبر, لما صبروا, جہاں امامت ہوگی وہاں صبر ہوگا, جہاں ملوکیت ہوگی وہاں جبر ہوگا. یہ ملوکیت و امامت کی پوری تاریخ ہے. نمرود سے جہاں سے بھی تاریخ آپ لیں, اس وقت تاریخ سے لے گی, جہاں ڈکٹیٹر ہوگا وہاں جبر ہوگا, جہاں امامت ہوگی چاہے بشکل نبوت ہو, چاہے بشکل رسالت ہو, چاہے بشکل امامت ہو, وہاں صبر ہوگا. دوسری صفت کیا ہے, وکانو بے آیاتنا یوقنون, وہ منزل یقین پر فائز تھے. اب ساری تعریف آپ کی بہت ہو رہے ہیں, اگر کسی کو کسی مرحلے پر ایک لمحے کے لیے بھی شک ہو گیا تو وہ صحابی تو رہ سکتا ہے مگر امام نہیں رہ سکتا. سب اور یقین, یہ دو چیزیں امامت کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جہاں یقین ہو وہاں علم ہوگا, سمجھیں آپ, جہاں علم ہوگا وہاں یقین ہوگا, جہاں یقین ہوگا وہاں علم ہوگا. اب یہ سلسلہ امامت کا اس نے کیوں قائم کیا؟ یہ امامت بمانی رہنمائی، امام قرآن کو بھی کہتے ہیں، اب میں کل انشاءاللہ کروں گا، امام قرآن کو بھی کہتے ہیں، امام نبی کو بھی کہتے ہیں، امام رسول کو بھی کہتے ہیں، بمانی عام، اور جو سید المرسلین ہے اس کو بھی امام المرسلین کہا جاتا ہے. تو امام کے معنی ہیں، اس کی طرف سے انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا یہ سلسلہ اس نے کیوں قائم کیا. یہ سلسلہ اس نے اس لیے قائم کیا کہ اس نے قرآن مجید میں کہا تھا کہ انا علینا للہدیٰ، قرآن مجید انا علینا للہدیٰ، تمہاری ہدایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. سمجھیے، آپ لوگوں نے ہزاروں مجلس سے ماشاء اللہ شروع ہوئی، کراچی سے زیادہ شاندار محرم اردو زبان میں کہیں نہیں ہوتا. میں تاثر دوں آپ کے ساتھ، لکھنؤ لکھنؤ میں کتنا شاندار محرم نہیں ہوتا، ہوتا ہے لیکن اتنا شاندار نہیں ہوتا. تو ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو تمہاری ہدایت ہماری ذمہ داری ہے. اب مجھے آپ یہ بتا دیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہدایت کرنا وہ اپنی ذمہ داری قرار دے، ہادی بنانا آپ کا کام قرار دے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہادی بنانا بھی اسی کا کام ہے. ہدایت کی بہت اہمیت ہے. اگر مجلسوں میں آپ کو کوئی بڑی بات نہیں بتائی گئی جو آپ کے عقیدوں کو اور نظریات کو مضبوط کرے تو فائدہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں پہلا سورہ جو آپ پڑھتے ہیں وہ ہے سورۃ الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے. یہ پہلا سورہ ہے، اور جب یہ پہلا سورہ ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ آپ سے پہلی دعا کیا منگوا رہا ہے. پہلی دعا کیا ہے؟ ہم کو حکومت مل جائے؟ نہیں. دولت مل جائے؟ نہیں. بچے مل جائیں؟ نہیں. کسی چیز کی دعا نہیں. ایک دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. پہلی دعا جو قرآن میں آئی ہے وہ یہی ہے. بارہ لاکھ سب کچھ دے رہے کو، تیرا دروازہ فرش کا ہے، سڑک جو کھول رہا ہے، لیکن پہلی دعا یہ ہے کہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما، یا صراط مستقیم پر ہمیں قائم رکھ. یہاں تک تو آپ نے سنا ہوگا، اب آگے سنیے. کیا آیات یہاں ختم ہو جاتی ہے؟ کنٹینیوشن، کنٹینیوشن ہے. اہدنا الصراط المستقیم جو عام ترجمہ کیا جاتا ہے. میں تو کہتا ہوں میری سیکنڈ آپ اہل سنت حضرات کو بھی سنائیں، شوق سے سنائیں، تاکہ ہم لوگ دوسرے سے قریب آئیں. اسی کے کنٹینیوشن میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ابھی اس کی تشریح ہو رہی ہے. کن کا راستہ؟ تین راستے. ان کے راستے پر چلا، انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. اب یہ کن پر نعمتیں نازل کی ہیں؟ جس کو غدیر یاد ہوگی وہ نعمتیں کس پر نازل ہوں گی اس کو بھولے گا. اس کے بعد کیا؟ غیر المغضوب علیہم، جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں ان کے راستے پر چلانا معبود، جو تیرے غضب کا شکار ہو گئے ہیں ان پر نہیں، ان کے راستے پر نہیں. ولا الضالین، نگم کردہ راہ لوگوں کے راستے پر. سنا ہے نا آپ نے, یہ تو آپ نے سنا مگر یہ آپ نے معلوم نہیں کیا, یہ آپ کو نہیں بتایا گیا جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ جن لوگوں پر اللہ نے غضب کیا وہ کون ہیں اور وہ کیوں ان پر غضب نازل ہوا, اور جن کو گمراہ کیا ہے وہ کون ہیں اور انہیں گمراہ کیوں کہا گیا. میں تفسیر کو پڑھ کے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, وہ تفسیر معصومین میں ہے جو قرآن کے ساتھی ہیں, جن کا ساتھ قرآن سے شہادت کے بعد بھی نہیں چھوٹا. ان کا ان سے بہتر قرآن کون جانے گا بھائی. وہ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم سے مراد ہے یہود جیوز, ضالین سے مراد ہیں کرسچنز عیسائی. کیوں؟ یہ کیوں دماغ میں اچھی طرح سے گرہ دے کر باندھ لیجیے. معصوم فرماتے ہیں کہ یہود مغضوب علیہم اس لیے ہیں کہ ان کے عقیدے بالکل درست تھے مگر عمل عقیدوں کے مطابق نہیں تھا. بھائی کاظمی صاحب, عقیدے ان کے بالکل درست تھے, آج تک درست چلے آ رہے ہیں. یہود موحد ہیں, خالص توحید ان کے یہاں ہے, مگر جہاں خالص توحید ہوگی وہاں عدل ضرور ہوگا. توحید تو ہے مگر عدل نہیں ہے. اسی لیے عقیدہ درست ہونے کے باوجود دنیا کی سب سے زیادہ کرپٹ, دنیا کی سب سے زیادہ خونی, دنیا کی سب سے زیادہ بے رحم, دنیا کی سب سے زیادہ ظالم قوم کون ہے؟ یہود. یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ غزہ میں کیا ہو رہا ہے, فلسطین میں کیا ہوا, سب آپ کی نظروں کے سامنے ہے. یہ تو کیا ہوا, انہوں نے خود کیا کیا, وہ ہے جو کراتے ہیں دوسروں سے, وہ ایک لمبی داستان الگ ہے, وہ ایک لمبی داستان الگ ہے. عقیدے درست ہیں مگر عمل غلط ہے, تو اللہ کا عقیدے کا درست ہونا عمل کے غلط ہونے کے ساتھ ان کو عذاب الہی سے بچا نہیں سکا. ظالم کے لیے معصوم نے کیا فرمایا, کہیں کہ دوسری پرابلم ہے, ان کے عمل تو بہت اچھے ہیں, سروس ٹو ہیومینٹی, بڑے بڑے اسپتال بناتے ہیں, سب سے زیادہ چیریٹی کا کام کرتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے, غلط بات آپ کیسے کر سکتے ہیں. بڑے بڑے اسکول بناتے ہیں. ارے وہ کون ہے جو دنیا کا سب سے بڑا کیپٹلسٹ ہے, میں نام بھول رہا ہوں اس کا, ارے بتائیے جلدی سے, بل گیٹ. بل گیٹ, وہ بل گیٹ بل کے اندر چلا گیا تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا تھا. بل گیٹ, اس نے اپنی دولت جس کا کوئی حساب نہیں, اس کی 80% دولت جو تھی وہ چیریٹی میں دے دی. لوگ 80 پیسے تو دیتے نہیں بھائی, 80% اس نے اپنی ٹوٹل ویلتھ کا 80% چیریٹی میں دے دیا. کتنے کام ہے, نیک کام ہے. مگر معصوم فرماتے ہیں کہ وہ یہود وہ ہیں کہ جن کا عقیدہ درست ہے, عمل میں خبیث ہیں. ان کا عمل درست ہے مگر عقیدہ غلط ہے. تو یہ بھی گمراہ اور وہ بھی گمراہ. یہیں سے آپ کو سبق ملنا چاہیے. سب سن لیں, سب میرے بھائی ہیں, سب میرے بھائی ہیں, سب میرا گروپ ہیں, سب میری پارٹی ہیں, کوئی مجھ سے الگ نہیں ہے, سب کو میں سینے سے لگائے میں ہوں. مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ معصوم نے فرمایا کہ یہودیوں کا عقیدہ درست ہے, عمل خراب ہے, اس لیے ان پر غضب الہی. کرسچن کا عمل درست ہے مگر عقیدہ غلط ہے, اس لیے غضب الہی. اس کا مطلب یہ کہ جب تک عقیدہ اور عمل دونوں درست نہ ہو, اللہ کے غضب سے انسان بچ نہیں سکتا. اگر عقیدہ درست ہے اور عمل خراب ہے خدا نہ خواستہ کسی کا, تو یہ صحیح عقیدے کی توہین ہے. بس تو اب اللہ نے فرمایا اسی دعا کو سنا اس نے کہا ان علینا لہنا نتھنگ ٹو بی وریڈ اباؤٹ. تم کہہ رہا ہوں تمہاری ہدایت کریں, اوکے تمہاری ہدایت کرنا ہمارا کام ہے. اب میں آ رہا ہوں امامت تک دھیرے دھیرے. ہدایت گائیڈنس کئی طرح سے ہوتا ہے. ایک گائیڈنس ہوتی ہے خاموش, سنتے رہیے گا چپ, سائلنٹ. آپ کہیں گے سائلنٹ ہدایت کون سی دی ہوتی ہے؟ یہی کراچی میں ہوتی ہے, لاہور میں ہوتی ہے, ملتان میں ہوتی ہے, ہر شہر میں ہوتی ہے. ابھی بتاؤں گا آپ متوجہ ہو جائیں گے. آپ سڑک پر جا رہے ہیں اپنی کار پر بیٹھے ہوئے, بائیں طرف آپ مڑے تھے کہ آپ کے سامنے ایک روڈ سائن آیا, گول سائن, اس پر لال رنگ سے وہ پینٹ کیا ہوا اور بیچ میں ایک وائٹ پٹی اس میں بنی ہوئی, لکھا ہوا کچھ نہیں, اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا ہے, ریڈ پینٹ اس گول تختی کے اوپر, بیچ میں ایک وائٹ لکیر پینٹ ہے. آپ رک گئے, میں نے کہا بھائی کیوں رک گئے؟ کہا ادھر سے نہیں جا سکتے. میں نے کہا کیوں, یہاں تو کوئی نو انٹری تو لکھا ہوا نہیں ہے. آپ نے کہا نو انٹری لکھا ہوا نہیں ہے مگر نو انٹری کا سائن بنا ہوا ہے. نان وربل کمیونیکیشن, شابش. اب بیٹھے رہا کیجیے, آپ جیسے سوستانوں کے ساتھ وہ آ کرنے والے نہیں ہوتے, وہ ہیں آپ میرے ساتھ, سہارا دیتے رہتے مجھے. نان وربل کمیونیکیشن, اس وائٹ پٹی نے بتا دیا نو انٹری, ادھر سے آپ نہیں آ سکتے. ایک راؤنڈ اباؤٹ آیا, اس پر تین روشنیاں لگی ہوئی تھی, ریڈ یلو گرین, لال سبز اور زرد. اب یہ میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, وہاں یہ ہوتا ہے. لال بتی ہے, ڈرائیور نے ادھر ادھر دیکھا کوئی پولیس کا کانسٹیبل تو موجود نہیں, کہا نہیں ہے, زل سے جم کرا کے وہ نکال کے لے گیا. دیکھیے میں سچی بات آپ سے بتا رہا ہوں, یہاں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, ایران کی بات بتاتا ہوں. ایران کے بعد جب میں انقلاب بعد گیا بھائی, تو رات کے دو بجے تھے رات کے, میرا پلین پہنچا ہے, ٹیکسی ڈرائیور مجھے لے کے چلا. ایک جگہ پر سگنل ریڈ تھا, رک گیا, تو میں نے اس سے فارسی میں کہا کہ بھائی یہاں سناٹا پڑا ہوا ہے, کوئی ٹریفک نہیں ہے, نہ کوئی آ رہا ہے, نہ کوئی جا رہا ہے, نہ کوئی کانسٹیبل ہے کہ جو دیکھ رہا ہو بیٹا, نہ کوئی کانسٹیبل ہے کہ جو دیکھ رہا ہو, چلو بڑھاوا کے کیوں روک رہے ہو؟ اس نے مجھ سے کہا آوا خدا میں کانسٹیبل نہیں دیکھ رہا مگر اللہ دیکھ رہا. یہ جو میں نے ایک مجلس میں شاید اشارہ کیا تھا کہیں, یا جہاں مجھے یاد نہیں ہے, کہ ہمارے کچھ حضرات نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا دائرہ بہت محدود کر دیا. ٹریفک کو کنٹرول کرنا بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذیل میں آتا ہے. جب بھی تو اس نے کہا خدا میں بھی نہ, خدا دیکھ رہا ہے. یہ روڈ سائن جو ہوتے ہیں یہ سب نان وربل کمیونیکیشن ہوتے ہیں, اس سے آپ کو خاموشی سے گائیڈنس ملتی ہے. خاموش سائن ہے, سائنس جو آپ بتا رہے ہیں, یہاں پر ٹھہرو, یہاں سے آگے مڑ جاؤ, یہ گھوما ہوا چوراہا ہے, آگے بلائنڈ کرو ہے, یہ سب نشانات ہوتے ہیں. جس سے یہ ٹوٹل نشانات بیٹا کتنے ہوں گے؟ 10, 12, 15, 20, 25 ہوں گے, بس اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے. چار اقسام کے تو, یہ تم ٹریفک کیا تعلق ہے تمہارا بھائی؟ ٹھیک ہے, اچھا ہے, ابھی چار کے ہوتے ہوں گے. لیکن اللہ نے جو خاموش نشانیاں آپ کے لیے بنائی ہیں اس کی گنتی کتنی ہے؟ کوئی گن سکتا ہے؟ دنیا کے سپر کمپیوٹرز فیل ہو جائیں گے, مگر اللہ کی خاموش مبلغوں کو گنا نہیں جا سکتا جو زبان بے زبانی سے ادھر اشارہ کر رہے ہیں, جو زبان بے زبانی سے بتا رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے. سن لیجیے, جو زبان بے زبانی سے بتا رہے ہیں کہ شریعت کیا ہے.
سبحان اللہ,
آپ قرآن نے کہا ہے, وہ تو کہتا ہے لہ اسلم من فی السماوات والارض, پورے اسپیس میں, پورے یونیورس میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب مسلمان ہیں. سمجھ گئے آپ؟ یونیورس یا ملٹی ورس جو بھی ہو, یہ آئے گی بحث آگے, یہ بھی مسئلہ الجھا ہوا ہے کہ یونیورس ہے کہ ملٹی ورس ہوگا, جو ہو بہرحال ہر شے اللہ قرآن میں نص ہے کہ یہ سب پیدائشی مسلمان ہیں. چند نام لے لوں, سورج مسلمان, چاند مسلمان, ہر چاند نہیں, بلکہ کچھ چاند خطرناک ہوتے ہیں. سورج مسلمان, چاند مسلمان, ستارے مسلمان, ہوائیں مسلمان, بارش کا ہر قطرہ مسلمان, زمین کا ہر ذرہ مسلمان. مسلمان سنیں, سننی بھی سنیں, حضرت سورج کی داڑھی کتنی بڑی ہے بتائیے, ہے داڑھی؟ میں داڑھی کی مخالفت نہیں کروں, غلط مجھے مت سمجھیے گا, جو شریعت میں چیز ہے وہ ہے, اس کی مخالفت تھوڑی میں کر رہا ہوں. ہے سورج کی داڑھی؟ ہے ہی نہیں. کلمہ پڑھ رہا ہے؟ پڑھ رہا ہوگا ضرور, ہم نہیں سن رہے ہیں. نماز پڑھ رہا ہے؟ بھائی پڑھ رہا ہوگا, ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ظواہر عبادات سے کسی کا اسلام ثابت ہوتا ہوتا اگر تو منافقوں کا بھی ہو جاتا. منافق بھی نماز پڑھتے تھے, رسول اللہ کے ساتھ مسجد نماز پڑھتے تھے, ان کے بھی داڑیاں تھیں. جو مسلمانوں کو ہوتا تھا وہی ان کے بھی ہوتا تھا, مگر نص قرآن ہے کہ وہ منافق تھے. اذا جا کر منافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. منافق کے پہچان بتا رہا ہے قرآن. جو منافق نہیں ہے وہ خالی اگر کہے گا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله, سن لیجیے منافق کی پہچان. جو منافق ہوگا اسی نے سالے کہہ دے گا میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. جو منافق ہوگا چونکہ اس کے دل کے اندر چور ہوگا تو وہ خالی یہ نہیں کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں, وہ کہے اللہ کی قسم آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ قسم دل کا چور کھلوا رہا ہے. تو جو زیادہ شد و مت سے اپنے ایمان کا اظہار کرے سمجھ لیجیے کہ نفاق کے پردوں میں چھپا ہوا ہے. اسلام از سمپل ریلیجن. بھائی شیعہ سنی دیوبندی بریلوی سلفی اہل حدیث سب سنیں, قرآن کہہ رہا ہے سب مسلمان. اب ہم کو کامن فیکٹر دیکھنا پڑے گا کہ یہ سارے جو مسلمان ہیں, جو سورج مسلمان ہے, جو چاند مسلمان ہے, جو ہمائیں مسلمان ہیں, جو بارشیں مسلمان ہیں, کیا کامن فیکٹر ہے ان میں کہ جس کی بنا پر اللہ, کامن فیکٹر کیا ہے کہ جس کی بنا پر اللہ ان کو مسلمان کہہ رہا ہے؟ کامن فیکٹر ہے صرف ایک, اور وہ صرف ایک کامن فیکٹر یہ ہے کہ سورج آپ کو روشنی دیتا ہے, آپ سے مانگتا کچھ نہیں ہے. آپ کو روشنی دے رہا ہے, جواب میں کچھ نہیں مانگتا. یہی ادھر سے آنے والے سچے مسلمانوں کی پہچان ہے. ہر ایک نبی نے جو پہلے سب سے پہلے سچا مسلمان تھا یہ کہا کہ لا اسلکم علیہ اجرا, ہم تم کو دین دے رہے ہیں, اجر میں تم سے کچھ نہیں چاہتا. مسئلہ یہ ہے کہ اسی لیے میں کہتا ہوں بچوں, کچھ بچوں نے میری بات مانی بھی ہے، اللہ کا شکر ہے. پڑھو پڑھو پڑھو، جتنا پڑھو گے اتنا اللہ کی معرفت بڑھے گی، فائدہ حاصل ہوگا. جب تک ہمارے پاس علم نہیں تھا ہم سورج سے خالی روشنی لے رہے تھے. اب سائنس، اب میں کوئی کوئی سائنسٹسٹ کی حیثیت تھوڑی میں سے پڑھ رہا ہوں یا اشارہ کر رہا ہوں. اب جب سائنس آگے بڑھی تو معلوم ہوا کہ سورج سے خالی روشنی ہی نہیں ملتی ہے. آپ چاہیں اور کوئی صحیح وسیلہ پکڑ لیں تو سورج سے آپ کو انرجی بھی ملنا شروع ہو جائے گی. سولر انرجی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ بشرطے کہ وسیلہ ہو، صحیح وسیلہ ہو تو سولر انرجی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی. خدا نہ خاصا زمین پر اگر انرجی کے خزانے ختم بھی ہو جائیں تو آسمان سے انرجی آ رہی ہے. نتھنگ ٹو بی وریڈ اباؤٹ، کوئی پریشانی کی بات. تو سورج دے رہا ہے، روشنی دے رہا ہے. اچھا کیا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم خالی مسلمانوں کو روشنی دیں گے، ہندوؤں کو نہیں دیں گے، کرسچنز کو نہیں دیں گے، بدھسٹ کو نہیں دیں گے؟ جو اللہ کو مانے گا اس کو دیں گے، جو اللہ کو نہیں مانے گا اس کو نہیں دیں گے. تو اگر آپ نے سورج سے یہ بات کہی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا بنایا ہوں مسلمان ہوں، مولوی نہیں ہوں. مفتی نہیں ہوں. ان مفتیوں نے مفت میں اسلام کو پھنسا رکھا ہے. علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مقلد ہوں آیت اللہ سیستانی کا، مفتیوں کی. میں فتوے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ کیسے کیسے شاندار چمکتے ہوئے دمدماتے ہوئے فتوے آ رہے ہیں. اللہ اکبر، اسلام کا بیڑا غرق ہوا جا رہا ہے ان فتووں کی وجہ سے، بتاؤں گا آپ کو. اچھا تو پہلی علامت مسلمان ہونے کیا ہوئی؟ کہ مسلمان دیتا ہے لیتا کچھ نہیں ہے، اور چونکہ وہ رب العالمین پر ایمان لائے ہوئے ہوتا ہے اس لیے اس کی نعمتیں سب کو ملتی ہیں، وہ کسی کے لیے مصیبت نہیں بنتا. سورج جب آسمان پر طلوع ہوتا ہے تو غریب کے جھونپڑی میں اس کی روشنی پہلے پہنچتی ہے، محلوں کی دیواریں اس کی روشنی کو روک لیتی ہیں، اس لیے محل کے اندر دیر میں روشنی پہنچتی ہے. ہوا چلتی ہے تو کیا یہ قسم کھا کر کہ میں مسلمانوں کو تو ٹھنڈک بخشوں گی، غیر مسلموں پر میں بند رہوں گی؟ رب العالمین کی بھیجی ہوئی ہے بھائی. ابھی ایک رب العالمین میں سارے مسئلے آ گئے. جو اس کو نہیں مانتا ہے وہ بھی ہوا سے فیض اٹھائے گا، جو اس سے اس کو مانتا ہے وہ بھی ہوا سے فیض اٹھائے گا. پھر ہوا بھی دیکھ لیے، پہلے خالی ہم ہوا سے ہوا لیا کرتے تھے، اب ہوا سے انرجی مل رہی ہے ہم کو. تفصیلات جانا نہیں چاہتا ہوں، باقاعدہ انرجی ہم کو ہم ہوا سے لے سکتے ہیں. بن بجلی نہیں بھائی، آپ کہاں چلے گئے؟ ہوا سے بجلی مل رہی ہے انسان کو. تو مسلمان ہونے کے معنی کیا ہے؟ مسلمان ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے نعمت و رحمت کا مجسمہ بنو، مصیبت نہ بنو. سنا دیے سب کو، میرے ملک میں جو میرے بھائی پاکستان میں میرے بھائی ان سب کو سنا دیجئے کہ ازرو ہے نص و قرآن و مشاہدہ ایک سچے مسلمان کی. ہمارے اسلام پر میں ہوں مسلمان شاید، مگر میرے اسلام پر قرآن کی نص نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے. کلبے سالی بیٹا، آپ یقیناً مسلمان ہوں گے مگر آپ کے ایمان پر قرآن کی نص نہیں ہے. آپ کے ایمان پر قرآن کی نص ہے کہ سورج مسلمان ہے، ہوائیں مسلمان ہیں، ستارے مسلمان ہیں، پانی مسلمان ہیں. یہ دیکھیے کہ ان کا اسلام کیسا ہے. تو ان کا اسلام فیض رساں، ہر ایک کو فیض مل رہا ہے. بارش ہو رہی ہے تو انہیں دیکھا جائے گا کہ مسلمانوں کھیتوں کو پانی ملے بارش کا اور ہندو کا کھیت سوکھا رہ جائے، تو بھی وہ رب المسلمین ہوگا، رب العالمین نہیں ہوگا. خدا نا آپ اسلام کو سمجھئے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، اسی لئے اس کی طرف سے جو حضور کی شکل میں آخری رسول آیا وہ بھی رحمت للمسلمین نہیں تھا، رحمت للعالمین. صلوات پر محمد وعلا. سب میرے بھائی ہیں، مگر سب سے پہلے آپ میرے بھائی ہیں، اس لیے آپ بتا رہا ہوں، اسلام ستانے والوں کا نام نہیں ہے، اسلام دکھ پہنچانے والوں کا نام نہیں ہے، اسلام اذیتیں پہنچانے والوں کا نام نہیں ہے، اسلام خدمت گزاروں کا نام ہے. جو مشکل کشا کا ماننے والا ہوگا، مشکل کشا کے سطرے میں اس کا اسلام بھی مشکل کشا بن جائے گا. ایک بات آپ کو بتا دوں کہ میرا موضوع ہے امامت محافظ شریعت. میں اگر آپ کو شریعت سمجھا لے گیا تو پھر آپ کو ڈنڈے مار مار کر شریعت پر عمل کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ خود ہی خوشی خوشی شریعت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اللہ نے چاہا. اگر نہیں، اگر میں کرا سکا تو میری زبان کی خرابی ہے، میری جہالت ہے، لیکن دین ایک نعمت ہے. اللہ نے کیا نہیں دیا آپ کو، مجھے بتائیے، بتائیے کیا نہیں دیا اس نے. بس جو ہمارے پاس سب اسی کا ہے، ہم خود اسی کے ہیں، کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اس کا ہے، اور جو کچھ ہے وہ سب اس کا، اس نے سب ہمارے ہی لیے بنایا ہے. یہ ہمارا، ہماری معذرت دیوی عزت دیکھیے، سب ہمارے لیے بنایا ہے. ہمارے کس کے لیے؟ ہمارے لیے. سورج کس کے لیے؟ ہمارے لیے. چاند کس کے لیے؟ ہمارے لیے. زمین کس کے لیے؟ ہمارے لیے. پانی کس کے لیے؟ ہمارے. سب ہمارے لیے تو ہے، لیکن کوئی حافظ قرآن مجھے بتا دے کہ اس نے ہوائیں چلانے کے بعد کہا ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ہوائیں پیدا کی، ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہارے لیے سورج کو چمکایا، ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہاری آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا. اتنے احسان کیے، کبھی اس نے احسان جتایا نہیں، ایک منزل پر احسان جتایا. آپ سمجھ گئے، آپ اتنی نعمتیں دینے کے بعد کبھی اس نے احسان نہیں جتایا، لیکن جب دین دیا اس نے تو احسان جتایا. لقد من اللہ علی المؤمنین، اس کا مطلب ہے کہ اس دین سے بڑی کوئی نعمت اس کی نظروں میں نہیں ہے کہ دین دینے کے بعد وہ احسان جتا رہا ہے. تو یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے دین تم کو دیا. بس تو اب اس کا اشارہ ہے کہ وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، ہمارا کام ہے ہدایت کرنا. اب دیکھیے وعدے کا سچا ہے کہ جھوٹا، معاذ اللہ، استغفر اللہ ربی واتوب، زبان بھی جل جائے. کس کس کی ہدایت نہیں کی اس نے. سب سے پہلے مجھے گھڑی دیکھنا پڑ رہی ہے، آج میرا وعدہ میں ساتھ زیادہ پڑھوں گا، کم سے کم 10 منٹ 8-9 منٹ تو پڑھوں گا ہی. تو آپ مجھے ایک چیز بتا دیں جس کی ہدایت اس نے نہ کی ہو. یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا، ایک شے آپ مجھے ایسی بتا دیں، ایک شے. زمین کا ذرہ، اور ذرہ بھی ایٹم سے بنتا ہے، ان میں کا کوئی ایٹم، الیکٹرون، پروٹون، نیوٹرون، کوئی ہو جس کو آپ بتا دیں کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہو اور اس کی ہدایت نہ کی ہو، ایک چیز بتا دیں. نہیں بتا سکتے. اس نے بے جان چیزوں کو پیدا کیا تو ان کی بھی ہدایت کی، اگر جانداروں کو پیدا کیا تو ان کی بھی ہدایت کی، انسانوں کو پیدا کیا. اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جو بے جانوں کی ہدایت کرے، جانداروں کی ہدایت کرے، جیسے درخت ہے، جیسے جانور ہیں، درختوں بھی طرح کی جان ہوتی، جانور میں تو خیر جان ہوتی، اس لیے آپ جانور کہتے ہیں اس کو، جانور کو جانور آپ کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں جان ہوتی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ہدایت کرے اور جسے اشرف المخلوقات بنائے اور اس کی ہدایت نہ کرے؟ بھائی سسٹر اسے آپ دیکھ لیجئے، اب ایک پتھروں کو زمین کو چھوڑ رہا ہوں، جانے دیجئے، وقت نہیں ہے، درختوں سے شروع کرتا ہوں، وہ رزاق ہے، جا کے رات کو غور کیجئے گا، وہ رزاق ہے، پاکستان، ہندوستان، ساری دنیا میں آرٹیفیشل مہنگائی اتنی بڑھا دی گئی ہے، جو مہنگائی نیچرل نہیں ہے، آرٹیفیشل ہے، دنیا کا سب سے برا مرض، چند برے جو مرض ہیں اس میں ایک مرض ہے ہرس، لالچ، کھائے جاتی ہے وہ، یہ لالچ ہے کہ جو مہنگائی کو بے رحم یزید اپنے خوف کی ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، دودھ ان کو نہیں مل رہا ہے، عورتیں فاقر کر رہی ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کے جیب کے اندر یہاں قائد اعظم ہمارے یہاں مہاتما گاندھی پہنچتے رہے ہیں، اور جہاں سے سلسلہ چل رہا ہے وہاں مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ساری مصیبت وہیں سے آ رہی ہے، دیکھیں نا، اللہ رازق ہے، جس کو رزق کی ضرورت ہے وہ بھوکا نہیں ہے اس دنیا میں. چلیے درختوں کو دکھاتا ہوں، اب تو بنگلہ دیش بن گیا، درخت بغیر آکسیجن کے زندہ نہیں رہ سکتا ہے، ایک ضروری غذا، اس کی غذا کا ضروری عنصر ہے آکسیجن. جب آپ درخت کسی زمین پر بوتے ہیں تو زمین کے اندر جو مسامات ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے اسے آکسیجن ملتا رہتا ہے، یہ اس کی غذا، اس کو ملنی جو اس کی غذا ہے وہ اس کو اللہ دے رہا ہے، اور چونکہ وہ جانتا ہے کہ بیچارہ چل پھر نہیں سکتا، بھائی تفصیلی باتیں کہاں تک میں آپ سامنے عرض کروں، درخت چل سکتا ہے، درخت چل نہیں سکتا، چونکہ درخت چل نہیں سکتا اس لیے اللہ نے اس کا رزق اس کے پیروں میں لا کر فراہم کیا، بھائی اسے کہیں نہیں جانا ہے، کہیں نہیں جانا ہے، اس کی جڑیں جہاں پر ہیں وہیں پر اس کا رزق ہے. اب بنگلہ دیش میں جا کر دیکھیے، میں جا چکا ہوں ابھی بنگلہ دیش بھی، وہاں بہت سے ایریا ایسے ہیں کہ جہاں سال بھر پانی بھرا رہتا ہے، کبھی جا کے دیکھیے جی. اب وہاں جو وہاں بھی درخت ہیں، جنگل ہیں، آپ پتا ہے کیسے ان کو رزق ملتا ہے، وہاں جو درخت ہیں ان کی جڑیں زمین کے اندر سے گھوم کر نکل کر پانی کے اوپر سے سر نکال لیتی ہیں، ٹو آبٹین دا آکسیجن، تاکہ آکسیجن ان کو ملتا رہے، یہ ان کو ڈوبے ہوئے پانی کے علاقوں میں گردن اٹھا کر پانی کے اوپر سر نکال لینا کس نے سکھایا؟ بھیا انصاف کیجیے اللہ کے نام پر، اگر کوئی رازق نہیں ہے تو ان کے تو عقل ہے نہیں، ان کے تو سمجھ آئی نہیں، ان کی جڑوں کو کس نے موڑا؟ ایک رازق نے، اس نے ہدایت کی کہ یہاں مر جاؤ گے، اگر اس طرح سر جھکائے رہے تو مر جاؤ گے، موڑو اپنے کو، اوپر اٹھو، پانی کے اوپر سر نکالو، وہاں تم کو ہوا میں آکسیجن ملے گی، وہ ہے تمہارا رزق. کس نے ہدایت کیا آپ بتائیے؟ ایک درخت جو اونچا اٹھنے والا ہو، آپ ایک چھجے کے نیچے بو دیجئے، ہم سے بہتر ہے وہ درخت، ہم سے بہتر ہے وہ درخت. ہم مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی رکاوٹ آتی ہے ہم اس رکاوٹ سے سر ٹکراتے رہتے ہیں، دھنا دھن دھنا دھن دھنا دھن دھنا دھن دھنا دھن دھنا دھن، وہ رکاوٹ تو ٹوٹتی نہیں، ہمارا سر ٹوٹ جاتا ہے. ایک درخت کو بولیے آزمائیے، ایک چھجے کے نیچے، پروڈکشن کے نیچے جو اونچا اٹھنے والا درخت ہے، وہ درخت جب اٹھتے 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 اس سجدے تک پہنچے گا اور دیکھے گا آگے راستہ بند ہے تو اسے سر نہیں ٹکرائے گا، اس کی شاخیں مڑ جائیں گی، मुड़ने के बाद उधर से निकल के फिर वो अपना सर बुलंद कर लेगा। ये आपको बता रहा है कि जहाँ रुकावटें नाकाबिले उबूर आ जाए वहां सर न टकराओ, बाईपास से निकल जाओ। जी जी देखिए माशाल्लाह। एक दरख्त को मारना नहीं चाहता वो, मेरे सुनने में समझ जाएगा, एक दरख्त को मारना नहीं चाहता। बात बहुत लंबी थी, अब वक्त कम है। जानवरों में आ जाइए, कौन सा जानवर है कि जिसकी उसने हिदायत नहीं की है? आपने मिसालें और हजरात से भी समाज समाई होंगी, अभी से मुझे वही याद आ रही है। एक दो जानवर होते हैं मिलते जुलते, एक होती है बत्तख जिसे डक कहते हैं, एक होती है मुर्गी जिसे हेन कहते हैं। दोनों के अंडे तकरीबन एक तरह के होते हैं। मुर्गी बेचारी सीधी सादी होती, मेरी ऐसी। आपने किया कि चार अंडे बत्तख के लिए डक के और चार अंडे मुर्गी के लिए, और मुर्गी को दे दिए कि सस्सी हो बेचारी सीधी सादी बैठ गई उसको लेकर। 21 दिन 23 दिन के बाद उसमें से बच्चे निकले। अब मुर्गी ने अगर उसको सेया है, गर्मी पहुंचाई है, तो उसकी वजह से बत्तख के अंडे से मुर्गी के बच्चे थोड़ी निकलेंगे। तो जो मुर्गी के अंडे थे उससे मुर्गी के बच्चे निकले, जो बत्तख के अंडे थे उससे बत्तख के बच्चे निकले। अभी 2-3-4 दिन 1 हफ्ते के बच्चे हुए हैं, सैलाब आ गया, पानी आ गया, पानी का रेला चला, मुर्गी के दरबे के पास आया, मुर्गी के बच्चे पानी को देखकर भागेंगे, बत्तख के बच्चे पानी को देखकर लपकेंगे। किसने बताया? किसने मुर्गी के बच्चों से कहा कि भागो? किसने मुर्गी के बच्चों से कहा कि भागो? किसने बत्तख के बच्चों से कहा कि पानी में फान तोड़ो? जिसने बत्तख के बच्चों को पैरना सिखाया उसने बताया तुम जाओ, तुम्हारे लिए कोई रिस्क नहीं, नो रिस्क जोन है। मुर्गी के बच्चों को बताया कि इधर न जाओ। भैया आजमा लीजिए, एक मुर्गी का बच्चा लीजिए, कोई बारात निकल रही हो, यहाँ हाथी बारात में निकलते नहीं, निकलते होते नहीं होते। बारात जो निकलती है उसमें गधा तो होता है दूल्हा की शक्ल में, हाथी होता है कि नहीं होता है? नहीं होता, हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ होता है। आप हाथी के पास ले जाकर मुर्गी के बच्चे को छोड़ दीजिए, मुर्गी का बच्चा हाथी के पांव के पास दाना चुगता रहेगा इत्मीनान से, हाथी के पेट के नीचे घुसकर वो दाना चुगता रहेगा इत्मीनान से। और दिन को सूरज चमक रहा हो और ऊपर से चील उड़ती हुई जा रही हो और उसका साया जमीन पर पड़े, मुर्गी का बच्चा चीख कर मां के परों में जाकर पनाह ले लेगा। ये किसने बताया कि हाथी से तेरी जान को खतरा नहीं है, चील से तेरी जान को? बताया उसने कि दुश्मन कौन है और बेखतर तेरे लिए ये है ना बताने वाला? भाई खुदा के लिए बताइए, आप क्यों चुप के बैठे हैं? है ना, कोई बताने वाला है? ये कैसे हो सकता है कि जो दरख्तों को रास्ता बताने का इंतजाम करे, जो पत्थरों को रास्ता बताने का इंतजाम करे, उसकी मिसालें मैंने दी, जो जानवरों को रास्ता बताने का इंतजाम करे, वो इंसान ऐसे अशरफुल मखलूकात को रास्ता न बताए। जाके आप रात को सोचिएगा इत्मीनान के साथ, तो इंशाअल्लाह बसीरत के दरवाजे खुलेंगे। इसलिए अल्लाह ने जहां खलक कुल शाहीन आता है, हजरत मूसा ने फरमाया कि रब, जब मूसा ने कहा कि तुम्हारा रब कौन है, वो तो अपने को रब कह रहा था ना, नकली रब जिसका काम था खाली मार डालना, जिसको चाह मार डालना। तो जब हजरत मूसा ने कहा तू कहा तू रब नहीं है, कहा तो फिर तुम्हारा रब कौन है? हजरत मूसा का रब्बन अल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہر شے کی ہدایت کر دی. اس کی ہدایت کا انتظام کر دیا. اس لیے اللہ نے ہماری ہدایت کا بھی انتظام کیا. کبھی نبوت کے ذریعے انتظام ہوا, کبھی رسالت کے ذریعے انتظام ہوا, کبھی امامت کے ذریعے ہمارا امتحان ہوا. مگر بس اتنی بات میں سو دوں, پورے حتم و جزم و یقین کے ساتھ کہ اللہ نے انسانوں کو سارے حق دیے ہیں, سارے حق دیے ہیں. کوئی صاحب قرآن مجید میں, قرآن مجید کی بات میں کر رہا ہوں, کوئی صاحب قرآن مجید میں بہت ادب و احترام سے کر رہا ہوں, کوئی صاحب قرآن مجید میں یہ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ اللہ نے ہادی کے انتخاب کا حق انسان کو, ارے انسان کو نہیں غیر خدا کو دیا ہو. انسان نہیں غیر خدا کو یہ حق نہیں دیا, یہ حق نہیں دیا. کیوں, آپ کیوں کا سوال کر سکتے ہیں. اس لیے نہیں دیا, یہ ہادی کا معاملہ ہے. سمجھ رہے ہیں, ہادی سے نیچے اتریے, عالم کو دیکھیے پہلے. عالم, عالم اور معصوم ہادی برابر ہے؟ نہیں برابر ہے, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خطا کار عالم, میں تو عالم ہوں ہی نہیں, سے بھیا میں عالم عالم نہیں ہوں. جو عالم ہیں بھی, جو علماء ہیں, ان کے لیے بھی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ 70 جاہلوں کے گناہ معاف کر دے گا, تب کہیں ایک عالم کی معافی زیر غور آئے گی. کیوں پھر آپ پوچھ, آپ کیوں تو پوچھتے ہی نہیں, مسئلہ میں کیا کروں. کیوں, اس لیے کہ ایک جاہل جب گمراہ ہوگا تو وہ خود گمراہ ہو جائے گا, عالم جب گمراہ ہوگا تو سینکڑوں ہزاروں کو گمراہ کر دینے کا, اللہ نہ کرے خدا نخواستہ, اندیشہ ہے. اس لیے جتنا جتنا علم بڑھتا جائے اتنا اتنا انسان کی خشیت و خوف بڑھتا جائے کہ میرے کاندھوں پر ذمہ داری بڑھتی جا رہی ہے. تو جب عالم کی یہ بات ہے کہ عالم کی غلطی سے پورے گروہ کے برباد ہو جانے کا اندیشہ ہے, تو ہادی رہنما اگر وہ غلطی کرے تو پوری قوم تباہ ہو جائے گی, تب تو پوری ملت تباہ ہو جائے گی. دیکھیے بالکل لاجیکل بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, سمپل لاجک. اس لیے اس نے ہر اختیار انسان کو دیا, مگر ایک اختیار صرف اور صرف اپنے پاس رکھا, اور وہ ہے ہادی کا تقرر. ہم اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں, ہمارے مسلک میں کسی کا دل دکھانا جائز نہیں ہے, ہمارے مسلک میں کسی کا ستانا جائز نہیں ہے, ہمارے مسلک میں ایسی بات کہنا جس سے کسی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے درست نہیں ہے. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ان کو سب نے ستایا ہے, انہوں نے کسی کو نہیں ستایا. میں تمام عالم اسلام کے سامنے چیلنج کرتا ہوں یا مؤدبانہ التماس کرتا ہوں, ایک انسان وہ بتا دیں کہ جس کو اہل بیت میں سے کسی نے ستایا ہو, ایک انسان بتا دیں, دوست ہو یا دشمن ہو, ایک انسان آپ نہیں بتا سکتے. ناممکن, ناممکن. ان کو کس کس نے نہیں ستایا وہ بھی تاریخ میں موجود ہے, وہ میں بیان کرنا نہیں چاہتا. مگر یہ ایک سمیٹ ریفرنس ہو, آپ آسمان پر دیکھ لیجیے, بس وہیں پہ بات کو ختم کر رہا ہوں. مصائب, جب حضرت آدم کے لیے اعلان ہوا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, خلیفہ کے معنی کیا ہے آپ کنفیوز مت ہوں, بالکل 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 میں برحق کہہ رہا ہوں, اور آپ سوال کرنے کل میں اسی تفصیلی جواب دے دوں گا. خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں حاکم, میں زمین پر اپنی طرف سے ایک حاکم بنانا چاہتا ہوں. جب حکومت کا مسئلہ آتا ہے تو یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہوتا ہے. ایک شخصیت تھی جس کا نام تھا عزازیل، اسے ابلیس بھی کہا جاتا تھا. امام جعفر صادق کے حزب ارشاد چھٹے امام کے ارشاد کے مطابق یہ ابلیس 800,000 برس سے صرف عبادت کر رہا تھا. 800,000 برس، 800,000 برس سے صرف عبادت کر رہا تھا. ارے 800,000 برس کی عبادت معمولی بات ہوتی، کس نے کیا 800,000 برس کی عبادت؟ بھائی کچھ دن کون رہتا ہے 800,000 برس؟ 80-85-100 ختم، کون کرے گا عبادت؟ 800,000 برس سے، اور اتنی اس کوالٹی کی عبادت تھی کہ زمین سے اٹھ کے آسمان پر پہنچ گیا، ملائکہ کے صف میں پہنچ گیا. اس سے زیادہ بلندی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جوارے نبی میں نہیں، جوارے الہی میں پہنچ گیا. سمجھ لیجیے جو بات میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، نبی کے پہلو میں نہیں، اللہ کے پہلو میں پہنچ گیا جا کر. اتنی بلندی، اتنی بلندی، اتنی بلندی. مگر جب حکومت کا سوال آیا کہ میں زمین پر حاکم بنانا چاہتا ہوں، تو ملائکہ نے بھی دبی زبان کہا کہ وی ہیو سم آبجیکشن، مگر یہ معصوم تھے. آبجیکشن صرف کہیں نہیں، امپلائڈ یہی تھا. مگر جب اللہ نے کہہ دیا نیالو مارا تھا، ٹھیک ہے، سجدے میں گر گئے. اس نے انکار کر دیا، یہ کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. دلیل کے ساتھ بات کی اس نے، بھیا دلیل کے بعد ساتھ بات کی اس نے، کہا میں آدم کو سجدہ، بس مجلس میں ختم کر رہا ہوں، آدم کو اس لیے سجدہ نہیں کروں گا کہ فاضل مبذول، مبذول فاضل کو سجدہ کرتا ہے، فاضل مبذول کو سجدہ نہیں کرتا. جو بلند ہوتا ہے وہ پست کو سجدہ تھوڑی کرتا ہے، جو پست ہوتا ہے وہ بلند کو سجدہ کرتا ہے. پانے والے تو ہی نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی میرے سامنے جھکے میں کیوں ان کے سامنے جھکوں گا؟ وہ ہے عادل، لیکن عادل والا مسئلہ رکھ دیا اس نے. مگر اس سے غلطی کیا ہو گئی کہ بس سوچ رکھے، اس سے غلطی یہ ہو گئی کہ اس نے یہ تو دیکھا کہ اللہ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مگر یہ نہ دیکھا کہ جب اس نے تجھ کو پیدا کیا تو جہاں پوری کائنات کو ایک لفظ کن سے پیدا کیا، ایک لفظ کن، اشارے کن، وہ کن بھی آپ کے سمجھانے کے لیے کہ بی ہو جا اور ہو گئی. لیکن جب آدم کو پیدا کیا، اب تشریح کا انشاءاللہ کروں گا، وقت ختم ہو گیا. جب آدم کو پیدا کیا بشمول شیطان ابلیس، پوری کائنات کو بی ہو جا ہو گئی. لیکن جب آدم کو پیدا کیا تو اللہ نے کہا کہ تو نے اس کے سجدے سے انکار کیا، لما خلق تو بھی ادئی کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. بس ایبرپلی مجلس میں ختم کرنے کے لیے مجبور ہو رہا ہوں. تو جب اجماع ملائکہ خلیفہ کو منتخب نہ کر سکا تو اجماع ناس انسانوں کا اجماع کیسے منتخب کر سکتا ہے؟ یہ اصولی بات تھی، اس لیے میں نے عرض کر دی. مگر اسی کا خمیازہ کیا ہوا، یا تو اصول کو دیکھا جاتا ہے یا نتیجے کو دیکھا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کسی بھی وجہ سے اس رونگ غلط طریقے پر جانے کا، ایک کربلا کا عالمیہ ہمارے سامنے آ گیا. آج سفیر حسینی کا حال مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. وقت بہت کم رہ گیا، میں بہت شرمندہ ہو رہا ہوں. آج 2-3 منٹ بڑھ جائیں گے مجلس میں، میں مجبور ہوں 2-3 منٹ. یہ سفیر حسینی کون ہے؟ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ جب جنگ صفین ہوئی ہے مارکہ، میں تفصیل سے پیش کرتا لیکن یہ وقت ختم ہو گیا. مارکہ صفین میں میمنہ لشکر پر کون تھا پتا ہے آپ کو؟ میمنہ لشکر پر 4 آدمی تھے، مولا علی کے میمنے پر 4 آدمی تھے، حضرت عبداللہ ابن جعفر، سمجھ رہے ہیں آپ، امام حسن، امام حسین اور مسلم ابن عقیل. پڑھیے تاریخ. یعنی کی سیرت ہے کہ اتنی خطرناک جنگ میں ہمیشہ دل کے ٹکڑوں کو آگے رکھتے تھے. میمنے پر حضرت عبداللہ بن جعفر داماد، حضرت مسلم بن عقیل، امام حسن، امام حسین. اس کے بعد اسی ابن عقیل کو حسین نے اپنا سفیر اور معتمد علیہ بنا کر کوفے بھیجا. کوفے کے لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں بیعت کی، مگر جب انہیں زیاد کوفے میں پہنچا تو صفقہ پلٹ گیا اور لوگوں نے دھیرے 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 مسلم سے کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دی. آخر میں ایک رات وہ نوبت آئی کہ اب مسلم کو کہیں پناہ بھی نہیں مل رہی ہے. کوفے کی تاریخ گلیاں ہیں اور حسین کا سفیر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کہاں ٹھہروں کہاں ٹھہروں، کہیں کوئی جگہ دینے والا بھی نہیں ہے. اور یہ کوفے کی تمہید ہے، شہادت مسلم کوفے کی تمہید ہے. یاد رکھیے، کوفے کی تمہید ہے، کربلا کی تمہید ہے، مسلم کی شہادت. یہاں بھی پیاس جڑی ہوئی ہے، یہاں تک کہ صف پیاس لگی تو دیکھا ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے. گھر کے دروازے کے سامنے گئے، دق الباب کیا، ایک عورت نکل کر باہر آئی. کہا کیا بات ہے؟ کہا بہت پیاسا ہوں. یہ کوفہ تھا، کربلا نہیں تھی. کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے تھے کہ ہائے پیاس، ہائے پیاس، اور کوئی پانی پلانے والا نہ تھا. وہ عورت مومنہ تھی، اہل بیت کی چاہنے والی تھی، گھر کے اندر گئی، وہاں سے پانی لے کر آئی اور پانی لا کر مسلم کو دے دیا. مسلم نے پانی پیا اور وہیں زہریس پر بیٹھ گئے. کہا زمانہ بہت پرخطر ہے، پانی آپ نے پی لیا، اب آپ اپنے گھر جائیے، یہ وقت میرے دروازے پر بیٹھنے کا نہیں ہے. کہا جس کا گھر ہو وہ جائے، میرا تو کوئی گھر ہی نہیں. دیکھیے مجلس میں پڑھ رہا ہوں مگر آپ تصور کرتے جائیں، یہ کون کہہ رہا ہے میرا کوئی گھر نہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مسلم نے عقیل. اس نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلم بن عقیل. کہا جلدی آ جائیے، میرا گھر آپ کا گھر ہے. اپنے گھر میں بلا لیا، ایک حجرے میں رکھا، کھانا پانی کا انتظام کرتی رہی. اس کا ملعون بیٹا، وہ پیسے کی لالچ میں مسلم کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا. پہنچا، راز کھل گیا. ماں نے قسمیں دی کہ کہنا نہیں، کہنا نہیں، کہنا نہیں، جتنی قسمیں ہو سکتی تھی سب دی. مگر اس نے صبح کو جا کر سویرے اور حکومت میں خبر کر دی، اور مسلم ابھی تعقیبات سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے اور جلدی جلدی اسلحہ درست کرنے لگے. تو نے پوچھا شہزادے خیر ہے؟ خیر ہے، خیر ہے. کہا تو نے نہیں سنا مگر میں نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازوں کو سن لیا. بس اس بی بی کا نام تو توا. توا نے کہا کہ آپ گھر میں رہ کر جنگ کریں تو زیادہ مناسب ہوگا. جواب سنیں گے کیا دیا مسلم نے؟ دل آپ کا تڑپے گا تو نہیں؟ جب تو نے یہ کہا کہ آپ میرے گھر میں رہ کر جنگ کریں، کہا ہاں میں تیرے گھر میں رہ کر جنگ کروں گا تو محفوظ تو رہوں گا، لیکن میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تیرے گھر میں سپاہی گھسائیں. میں کہتا ہوں مسلم تمہاری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ توڑا کے گھر میں سپاہی گھسائیں. آ کر زینب کے خیموں کی خبر لو، ام کلثوم کے خیمے کی خبر لو. میں بہت شرمندہ ہوں شہزادے میرے کہ میں آپ کو مسئلہ وقت کی تنگی کی وجہ سے پڑھ نہیں پا رہا ہوں، ورنہ میں بہت تیاری کر کے آیا تھا، تفصیل سے پڑھوں گا. لیکن میری بدقسمتی، جنگ کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کتنی دیر جنگ کی ہے؟ میں پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کے سامنے تاریخ ہو. تاریخ بتاتی ہے کہ صبح سے مسلم نے اکیلے جنگ شروع کی ہے، اکیلے، کوئی سلط میں نہیں، پورا اثر گھیرا ہوا ہے، اور اکیلے صبح سے لے کر عصر کے وقت تک جنگ کرتا. کتنا بہادر کہ انسان عصر کے وقت پر بھی جنگ کرنے کے بعد مسلم پر قابو پا نہیں سکتے تھے، اس لیے گڑا کھودا گیا. مسلم جوش رات میں جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب اس گڑھے میں گر گیا تو بے بس ہو گئے. ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی گئیں، تلوار لے لی گئی، گھوڑے پر بٹھایا گیا، ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا. شاید یہ میں بات اگلے سال بھی عرض کر چکا ہوں گا، بس یہی عرض کر کے بات میں آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں. اور جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچے تو تاریخ کی تصریح ہے کہ زخموں سے چور چور تھے، زندان مبارک شہید ہو چکے تھے، پیشانی زخمی ہو چکی تھی، زرہ کی گلیوں سے خون ابل رہا تھا. مدینہ جب عمر زیاد کے دربار میں داخل ہوئے ہیں تو یہ معلوم ہوتا تھا ایک شیر آ رہا ہے, یہ معلوم ہوتا تھا ایک شیر آ رہا ہے. اور آنے کے بعد جب نے زیاد کو سلام نہیں کیا, خوشامدیوں نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا, امام جواب دیا مسلم نے کہ مان لیا امیر سوا حسین, مان امیر سوا حسین کے کوئی نہیں. بس سردار و مجلس ختم ہو گئی. ایک شخص امام جعفر صادق سے پوچھتا ہے کہ فرزند رسول ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, بتا دیجئے. کہا کیا بات؟ کہا کہ 9 ذی الحجہ کو جب مسلم ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئے ہیں تو زخموں سے چور چور تھے مگر شیر کی طرح اکڑتے ہوئے جا رہے تھے, اور 12 محرم کو جب زین العابدین اسی دربار میں داخل ہوئے ہیں تو سر جھکا رہے تھے. کہا تو نے میرے دل کی کڑیوں کو توڑ دیا. ارے مسلم آ رہے تھے دربار میں تو تڑھا تھے, زین العابدین آ رہے تھے تو پیچھے پیچھے زینب بھی آ رہی تھی, ام کلثوم بھی آ رہی تھی, رقیہ اور رباب بھی آ رہی تھی. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين.